بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. من بعد آج بتاریخ 24 دسمبر 2014 غروب سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات کی ایک ایس ایس این ایس 60 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 7 کی جیسے جس سے پہلے سوالات رہے گئے تھے, ساری سوال کرتے ہیں کہ شیخ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی آدھی سے کم دعا میں درود شریف پڑھتا ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ پڑھو. تو دوسری اگلی مرتبہ آتے کہتے ہیں کہ میں آدھے پڑھتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور زیادہ کرو. آخری مرتبہ جب صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل حصہ درود پڑھتا ہوں میری دعا میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا وضاحت ہے, اس کیا صحت کے اعتبار سے حدیث کہی ہے؟
اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں صحیح سند سے ہے. تو علی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ حدیث کو علامہ البانی دیگر علماء نے صحیح قرار دیا ہے. اصل میں قصہ صرف یہ ہے, حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ وقت ایسا خاص کر لیا تھا جس میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. تو اس کے متعلق جو سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج یہ بتایا. پہلے انہوں نے کہا کہ میں ثلث حصہ, یعنی ربع حصہ, ثلث حصہ, نصف حصہ. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے دیا کرو, گویا جو دعا وقت آپ نے دعا کے لیے خاص کیا ہے وہ حصہ صرف اگر اللہ کے رسول پر درود بھیجنے میں اگر تم مکمل کر دو تو اس میں یہ تمہارے لیے اور بھی مفید ہے, تمہارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے معاملات سب درست ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. آدمی دیکھیے, دعا دو طرح کی ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں. ایک دعا تو یہ ہے کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ گئی, اور ایک عام دعائیں انسان ربنا آتنا کی دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار, یہ اللہ ہماری روزی برکت دیتی. یہ دعا کے لیے آدمی اگر کوئی وقت رکھتا ہے اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے خاص کر لے تو انشاءاللہ اس دعا کا کفارہ ہو جائے گا, اور بلکہ اس سے غیر اس کو ملنے والا ہے. البتہ بعد اگر دعائیں جو خاص خاص حالات میں انسان کو پیش آتی ہیں تو اس کے لیے انسان دعا کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل واٹس ایپ میں ایک میسج چلتا ہے کہ جس میں لکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات وغیرہ میموری وغیرہ بھرنے کی وجہ سے ڈیلیٹ کرنا یہ ناجائز پر گناہ ہوگا, اس کی کیا حقیقت؟
اصل میں یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ کس عالم نے کہا کہ وہ ناجائز ہے. قرآن مجید کی وہ اوراد جو اب فائدے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں, آیا ان کو جلانے کا کی اجازت شریعت سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ آیا صحیح بخاری شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے, اور ایک لمبی حدیث ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف تیار کیا کہ ہاں بھائی اب اسی پر لوگ اعتماد کریں, اور ان مصاحب جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن سے متعلق بدعقیدگی وغیرہ پیدا ہونے کا خدشہ تھا, ان مصاحب کو لے کر کے انہوں نے آخذ کرا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی وہ آیات یا وہ جگہ اپنے واٹس ایپ کے اوپر ہے یا میموری میں ہے, اگر اب اس کی انسان کو حاجت نہیں ہے, یہ نہیں قرآن کی حاجت نہیں ہے, یعنی اس پتہ کہ اب اس کی, تو اب اگر اس کو آدمی کوئی ڈیلیٹ کر دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایسا انسان قرآن مجید سے اعراض کرتے ہوئے یا قرآن مجید سے عناد رکھتے ہوئے یا قرآن مجید سے نفرت کرتے ہوئے نہیں کر رہا ہے. حاشا للہ, اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اگر وہ ڈیلیٹ نہ کرے پھر بھی یہ کفر کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہاں آدمی اپنے ایک ضرورت کے تحت, ایک حاجت کے تحت یہ ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ واٹس ایپ وغیرہ پر یا یہ جو نئے اجزے ہیں یا موبائل ہے, یہ سسٹم پہ ہیں, ان کا حکم جو ہے وہ قرآن مجید کے ان اوراق کا نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اس کو بغیر وضو چار مہینے کر کے پڑھ سکتا ہے. جی,
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل اجلاس وغیرہ میں, پروگراموں میں, دینی پروگراموں میں نعرے تکبیر یا نعرے رسالت یا اسی طرح سے زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں, شریعت کی روشنی میں سجاؤ ہوں میں, کیا ایسے نعرے بازی کرنا جائز ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے جہاں تک نعرہ رسالت کا تعلق ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو قطعاً ناجائز ہے کہ نہیں, اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بدعقیدگی یہ کام کر رہی ہے کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں ایسے وہ بھی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں, ہے نا. البتہ جہاں تک اللہ اکبر کا تعلق ہے اس بارے میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. ہمارے پاکستانی اہل حدیثوں کے اندر بھی یہ بات پائی جا رہی ہے, جبکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے, صحابہ کرام خطبہ دیتے تھے, سب دیکھا. ان میں ظاہر بات جذباتی اور غیر جذباتی لوگ ہوتے لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ وہ لوگ اس کے اوپر اللہ اکبر تقدیر کہتے ہوں, لہذا اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ افطاری مسجد میں اگر کی جائے تو کیا کوئی زیادہ فضیلت والی چیز ہے یا گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے؟ کیا غریب لوگوں کے لیے مسجد میں کرنا ضروری ہے افطاری اس طریقے سے؟ یعنی ان کے سوال کا اہم چیز یہ ہے کہ مسجد اور گھر میں کرنے میں افضل کون سی جگہ
ہے؟ دیکھیے بحیثیت افطاری افطاری کے اس کے لیے مسجد کوئی اہم جگہ نہیں ہے, بحیثیت افطار کے مسجد میں بھی وہی ثواب ہے, روڈ پر بھی وہی ثواب ہے, اس کو ہونے کے بعد اب یہ دیکھتے جائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے. اگر یہ ہے کہ انسان گھر میں افطاری کرے, بتاؤ کہ آج کوئی مسافر آ جاتا ہے یا کچھ غریب لوگ رہتے ہیں تو ان لوگوں تک یہ چیز نہیں پہنچ پائے گی, لیکن اگر گھر میں کرتا ہے نا, کوئی مسافر آ گیا, کوئی یہ آ گیا, کچھ غریب لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں, تو گویا اس طریقے سے مسجد میں افطار کرنا بہتر ہے. یا کسی طریقے سے انسان مسجد میں افطار کرتا ہے تو اپنا اکیلے ہے نا دو چار آدمی ہے, اور گھر پر ہے تو اس کے گھر پر کچھ غریب اور مسکین لوگ آتے ہیں, ہے نا, ہو سکتا ہے نا, بسا اوقات گھر پر انسان کے غریب مسکین آتے ہیں اور مسجد پر نہ آئیں, تو یہ اعتبار اس کا کیا جائے گا کہ کس کا فائدہ ہے, ہے نا, کس سے افطاری دوسروں سے کروانے کی جو فضیلت ہے اس کو ویسے حاصل ہو رہی, اس بنیاد پر یہ مسئلہ منحصر رہے گا.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 8 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نینین اور نام جو الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں اس کو چھوڑ کر لفظ خدا کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟
بھائی اصل میں کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نینین اور نام قرآن مجید میں کہاں ہے؟ قرآن مجید سے اگر ڈھونڈ کر کے نکالے گا تو 99 پورے نہیں ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ 99 نام جو قرآن مجید دعویٰ کہتا ہے وہ قرآن میں مکمل نہیں ہے حدیثوں اور ان کو لے کر کے, اس لیے وہ 99 نام جو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی ترمذی میں روایت کیا اور علماء نے اس پر کلام کیا ہے وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں نہیں ہے. دوسری چیز جہاں تک لفظ خدا کا تعلق ہے, میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس زبان میں جس زبان میں لفظ خدا بولا جاتا ہے ایک ذات واجب الوجود کے لیے بولا جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ گاڈ بولتے ہیں, کہ نہیں ہے؟ اور ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ ایشور. یعنی کہ ایسی ذات کے لیے جو سب سے اعلیٰ سب سے اوپر ہے, واجب الوجود ہے, اس کی مطلب کوئی نہیں ہے, تو اگر کسی زبان میں اس کے لیے جو لفظ پایا جاتا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کہ نہیں ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام جو صفاتی ہیں, وہ نام جو صفاتی نام ہے جیسے رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, ودود ہے, ان کے لیے اپنی طرف سے کوئی نام ہم ایجاد نہیں کریں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی ناموں کا جہاں تک تعلق ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ ہے یا انگلش میں اس کے لیے گاڈ کا لفظ ہے یا فارسی میں اس کے لیے خدا کا لفظ ہے, تو انشاءاللہ اس کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پاکستان کے مشہور عالم مولانا ثناء اللہ مبنی حفظہ اللہ کا فتاوا علیہ الاحتسام کے اندر موجود ہے, وہ بھی جواب کے قائل ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ ترجمان میں ایک بار ایک مقالہ چھپا تھا عبد رضا اللہ عبد الکریم کا, وہ بھی بڑا ہی مفید تھا اور انہوں نے بھی جواب ہی کی طرح اس کا فتوا دیا تھا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بہتر کیا ہے کہ ہم لفظ اللہ ہی استعمال کریں. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ان کے بچے کی یعنی طبیعت خراب رہتی ہے اور ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے خون ہی نہیں بنتا ہے ان کے بچے کے اندر, ہر ہفتہ ایک بوٹل خون چڑھانا پڑتا ہے, تو بڑی التجا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا وغیرہ ہے جو اس بیماری سے بچنے کے لیے.
اس کے لیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس قسم کے الفاظ. اس کے علاوہ ہمارے بھائی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء وصفات جیسے مثلا رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے، رؤوف ہے، ہے نا، یا الشافی جو بعض لوگوں نے اس کا نام رکھا، اس قسم کے الفاظ کا وسیلہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو شفا عطا فرمائے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 8 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کا گھر چھوٹا ہو، سب اکٹھے رہتے ہوں، تو بھابھی اور دیور کے پردے کا کیا حکم ہے اور کیسے کیا ہے؟
بھائی دیکھیے، شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ بھابھی اور دیور کا پردہ ہے. اسی طرح شریعت کا یہ بھی حکم ہے سب تک نفسی، جہاں تک اللہ سے ہو سکے اللہ سے کرو، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ الگ سے گھر انسان بنائے، ہے نا، یا اپنا گھر چھوٹا ہی کیوں نہیں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصے میں مرد اور دوسرے حصوں میں عورتیں، یعنی اس کی جو بھی صورت ہو، اور اکثر امکان نہ بچنے سے تو کم سے کم پھر عورت جو ہے اپنے چہرے کا پردہ کیے رہے، قید نہیں ہے، یا ایسا لباس نہ پہنے جس طریقے سے آج پہنے جاتے ہیں کہ عورتیں لباس پہنے رہتی ہیں لیکن جسم کے سارے حصے، سینے کا اتار چڑھاؤ اور کمر اتر چیزیں ظاہر رہا کرتی ہیں، سر کھلا رہتی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو شریعت کا ایک اصول ہے، اب ضرورت یقدر و تقدر و بقدر، شریعت کو جہاں تک اس کی قدر ہے، مقدار ہے، ضرورت ہے، اتنا ہی رکھا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو حتی الامکان انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور اپنے لیے کسی غلط کسی الگ جگہ کے انتظام کے بارے میں سوچا رہے.
اگلا سوال ہے، سبھی پوچھتے ہیں، سبھی نے پوسٹ بھیجا اس کو عنوان دیجیے، امینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا، میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا، میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی، جب چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور جب میں جب پانی نکالنے جاتی تب پانی اوپر چڑھاتا اور آسانی سے پانی بھر دی، جب سوتی تو خوبصورت ہو رہے مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
اس حدیث کا اسلوب اور اس کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ لوگوں سے نہیں بنائی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور فضیلت کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن علماء لکھتے ہیں، رحمان نے کثیر سے لوگ دیا تھی جو اس قسم کی ہیں کہ آپ حمل کے اندر بہت رتیر آمنا بہت ہلکا تماس کرتی تھیں، اور یہ ہے اس قسم کی ساری روایتیں غیر معتبر ہیں.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب یعنی منڈی اٹھا کر جگ سے پانی پینا بغیر منہ لگائے کیسا ہے؟
ابھی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن شرب قربہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربہ یعنی جو مشک لٹکا رہتا ہے اس کے منہ سے لگا کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کئی، ایک یہ ہے کہ بار بار اس میں منہ لگانے سے لوگوں کو کیا ہے، اس میں خراب بیماری پیدا ہو سکتی ہے، ایک چیز، اور دوسری چیز اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بسا اوقات اگر آدمی ذرا سے غافل ہو تو پانی سارا کا سارا اس کے منہ پر آ جائے گا. اور یہ بات میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اسی طریقے سے ایک بار میں جگ ایسے اٹھا کر کے پانی پی رہا تھا اور ڈھکن کھول گیا اور سارا سارا پانی میرے منہ پر آ گیا. اب یہ چیز اللہ کے رسول نے جس قسم کی منع کیا ہے تو اس میں انسان کی دین و دنیا کے لحاظ سے بات فائدے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر ہر چیز کا اس کی طرف اطمینان ہے اور اکیلے آدمی رہتا ہے، دوسرے لوگوں کو اس سے یعنی نفرت کرنے کا یا جیسے دل محسوس کرنے کا نہیں ہے، بس جی سکتا ہے، کوئی ہر کی بات نہیں. سامان،
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنے سے پہلے کوئی دعا موجود ہے یا نہیں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی جنوبی ہو تو مرد عورت کے لیے غسل سے پہلے کوئی دعا ہے یا نہیں، یا کس طریقے سے غسل کریں گے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر عام غسل کرنا ہے آدمی کو اور جنوبی حالت میں ہو تو یعنی ہم بستری وغیرہ کرنے کے بعد اگر غسل کرنا ہو تو ایسی صورت میں کیا طریقہ کار ہوگا؟
دیکھیے، اپنی چیز میں غسل کے سلسلے میں خواہ واجبی غسل ہے یا مستحب غسل ہے، اس کے لیے کوئی دعا شروع میں اسلام میں یا شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے ایسا ثابت ہے. تو پہلی چیز یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ اس لیے کوئی دعا نہیں ہے. صرف اگر انسان مثلا باتھ روم میں جا رہا ہے جس میں جا کر کے وہ داخل ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ غسل کر میں کہا جو طریقہ ہے ایک تو سنت کا طریقہ ہے اور ایک ہے جس سے واجب ادا ہو جائے گا. واجب ادا اس طریقے سے ہو جائے گا کہ انسان کے کان اور انسان کے ناک اور منہ میں پانی چلا جائے اور یعنی کلی کرے اور ناک صاف کرے اور پورے جسم کو پانی سے بھگو لے, ایک بار کی جگہ بھی خالی نہ رہنے پائے, یہ انسان کا غسل ہو گیا ہے, اتنا واجبی ہے. البتہ سنت کا طریقہ اس سے پہلے بھی بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ سنت کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قسم کا غسل کرتے تھے تو پہلے جہاں نظر لگی رہتی تھی اس کو آپ صاف کرتے تھے, پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے, پھر اس کے بعد پانی میں آپ ہاتھ ڈالا کرتے تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف اور پھر اس کے بعد اوپر سے پانی ڈالا کرتے تھے, پورے جسم کو آپ اس طریقے سے بھگو دیا کرتے تھے. البتہ یہ ہے کہ وہ نجاست صاف کر لینے کے بعد جو ذہن سے بات نکل گئی, آپ پہلے وضو کیا کرتے تھے, کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا وضو کرتے تھے, کبھی کبھی آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ جو ہے وہ قوم کو دھونا مؤخر کر دیتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, علماء کہتے ہیں حدیثوں سے ثابت ہے اور وہ جائز ہیں.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 9 سے, ساتھی سوال کرتے ہیں کہ جیسا مجھے یہ بتائیں کہ نماز میں کون سی چیز چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی اور وہ چیزیں کتنی ہیں؟
کیونکہ یہ سلسلے میں ظاہر بات ہے تو کہا کہ نماز سے علم کا اختلاف بھی ہے. البتہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہے انہیں کو جو فقہا کی اصطلاح میں ارکان کہا جایا کرتا ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے, جس کے لیے مثلا قرآن مجید میں حدیث میں وجوبی حکم ہے یا یہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے. ایسے مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ ہے, سورہ فاتحہ کی قرات ہے اور قدرت پر قیام ہے اور رکوع ہے, رکوع کے بعد سیدھے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا ہے, سیدھے کھڑے ہو جانا ہے, پھر سجدہ ہے دونوں اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا ہے, تشہد ہے اور پھر وہ کیا ہے سلام کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ رکن ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزیں اہل علم میں بھی مختلف چیزیں ہیں, کچھ لوگ مثلا درود کو رکن قرار دیتے ہیں, کچھ لوگ درود کو رکن نہیں قرار دیتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں چیزیں یہ دیکھی جائیں کہ جو نماز کی یہ بنیادی چیزیں ارکان کی حیثیت سے ہیں, ان کے بغیر تو نماز نہیں ہے. اس کے علاوہ بعض واجبات میں ہے یعنی جن کی تاکید تو آئی ہے, یا آپ نے برابر کیا ہے کبھی چھوڑا نہیں ہے, یا اس کے چھوٹنے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سہو کیا ہے, انہیں کیا دیا جائے کہ واجب یا فرض کا درجہ دیا جائے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کو ہے نا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کے اندر وَأَمَّا رُكُوع فَعَظِّمُوا فِيهَا الرَّبَّ ہے نا, اور اجعلوها فی رکوع ایسوم وی جلوہا فی سجدے کے معنی سبحان ربی العالیٰ کو سجدے میں پڑھو, سبحان ربی العظیم کو رکوع میں پڑھو. ایسی چیزیں جو ہے انہیں واجبات اور فرائض کا درجہ دیا جائے. اس میں یہ ہوگا کہ واجبات کے چھوٹنے سے سجدے سہو کافی ہوگا, ضروری ہوگا, اور رکوع کے چھوٹنے وہ رکن جو ہے ان کے چھوٹنے سے کیا ہوگا, انسان کو اپنی پوری نماز یا جتنا حصہ چکا ہے اس کو واپس کرنا ہوگا.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز کے اول وقت کیا ہے اور انہیں ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے, آدمی کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان عام زندگی بسر کر رہا ہے, اگر ایک مدنیت آگے ہو گئی ہے تو آج کل الحمد للہ کیلنڈر ایسے نکل گئے ہیں کہ آدمی اس کو اچھی طریقے سے معلوم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر فجر کا اول وقت یہ ہے کہ جب کیا ہو جائے تو وہ فجر ہو جائے, ظہر کا آخر وقت ہے کہ جیسے ہی سورج ڈھل جائے, عصر کا آخری وقت یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کا سایہ ایک مسے ہو جائے, لیکن مغرب کا اول وقت یہ ہے کہ جیسے ہی فوراً سورج ڈوب جائے بغیر کسی تاخیر کے, اور عشاء کا وقت اول یہ ہے کہ افق مغرب کے اوپر جو سیاہی ہے جیسے ہی ختم ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اسے آسانی سے اگر آدمی باہر زندگی بسر کر رہا ہے جہاں پر یہ مدنیت یہ حضارات نہیں ہے تو حاصل کر سکتا ہے, ورنہ عام جگہوں پر یہ کیلنڈر ہے اس کے اوپر اعتماد کر لے انسان.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سنت فرض نفل بتائیں اور کہتے ہیں کہ یہ قفا کی دین ہے اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ ذرا اس چیز کو واضح کریں کہ اس کا وجود کب سے ہے، یعنی فرض سنت مباح وغیرہ جو کہتے ہیں.
اصل میں دیکھیے سوال یہ ہے کہ کون اہل حدیث عالم ہے جو فقہ کو نہیں مانتا. ہم فقہ کو کیوں نہیں مانیں گے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ومن یرد اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. ایسے نہیں ہے تو وہ فقہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، قرآن حدیث کے مقابلے میں قیاس وغیرہ کو یا اپنے امام کے قول کو زیادہ دخل نہیں دیا گیا ہے، ہم اس فقہ کو مانتے ہیں. اور یہ فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اس سے پہلے بھی لوگ اس قسم کی چیزوں کو واجبات اور یہ چیزیں اس کو تسلیم کرتے تھے. البتہ اس قدر زیادہ توجہ واجبات اور فرائض پر یا نفل پر نہیں دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کہنا اصل یہ تھا کہ اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کے متبع ہو، تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے فرض کیا چیز ہے سنت کیا چیز ہے، جو چیز آپ سے آئی ہے اس کے اوپر آپ عمل کرو. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر عبداللہ بن عمر سے جب پوچھا گیا کہ وتر واجب ہے کہ سنت ہے، انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا، اللہ کے رسول نے وتر پڑھی ہے، مسلمانوں نے وتر، صحابہ نے وتر پڑھی ہے اور ہم بھی وتر پڑھتے ہیں. یعنی تمہارا یہ وقت نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی فرائض چلے لو اور واجبات کو چھوڑ دو. اور علماء نے جب کسی بھی عبادت سے فرد اور واجب میں تقسیم کیا ہے تو نعوذ باللہ من ذلک، حاشا للہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ فرائض کے اوپر عمل کرو اور واجبات اور سنن کو چھوڑ دو. نہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ آدمی کو اولا تو یہ عبادت کا طریقہ ہے کرنا چاہیے، لیکن انسان سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، ایسے موقع پر دیکھنا ہے کہ اللہ وہ فرض ہے یہ رکن ہے یا وہ سنت ہے کہ نہیں ہے. تو ہم فقہ کے منکر نہیں ہیں، نہ ہم نے کبھی فقہ کا انکار کیا ہے، لیکن ہم اسی فقہ کو مانتے ہیں جو فقہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت کو بنیاد بنا کر کے کی گئی ہے. اب اگر اس میں کسی بارے میں اختلاف ہوتا ہے، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتر واجب ہے، امام شافعی امام مالک اور دوسرے علماء کے نزدیک وتر کیا ہے سنت ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا حدیث سے دلیل جو بنتی ہو کس کی طرف جاتی ہے. اب ہم اس طرف دیکھیں تو یہ کہنا احساس میں آیا کہ وتر جو ہے حضرت علی کا فرمان ہے کہ وتر ختم فرائض کی طریقے سے نہیں ہے بلکہ وہ سنت ہے، اللہ نے اس کو سنت قرار دیا ہے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو رات میں نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے اور احتلام کی وجہ سے نیند سے بیدار بھی ہو جائے تو کیا اس کو اسی وقت غسل کرنا ضروری ہے یا صبح ہونے کے بعد بھی کر سکتا ہے؟ غسل میں تاخیر کرنے سے کیا کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟
سر دیکھیے، اولاً تو یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ ہمیشہ ہی غسل کو مؤخر کر دیں، ہمیشہ ہی غسل کو مؤخر کرتا رہے، لیکن یہ کہ اسے کوشش کر کے وضو کر دے، وضو کر کے استنجا کر دے اور سو جائے. اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ بغیر استنجا وغیرہ کے ویسے سوئے رہنا وہ انسان کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے کہ منی کے جو کچھ قطرے وہ اندر رکھ جاتے ہیں وہ انسان کے لیے بتاوقات اس کی شرمگاہ میں بعض بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اسلام نے اگر کسی ایسی چیز کا حکم دیا تو یہ بہت بڑی مصیبتیں بھی داخل ہیں، لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ویسے سویا رہ گیا ان شاء اللہ کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوقات سو جاتے تھے بغیر اس سے کہ پانی کچھ کنویں، یعنی آپ وضو کرتے تھے اور نہ ہی غسل کرتے تھے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کرنسی نوٹ کی زکات کا حکم پر سب سے پہلے اختیار کس نے کیا؟
صحیح اس کا مجھے علم نہیں ہے کس نے سب سے پہلے کیا ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی جو پکچر نکلی ہے یعنی قطر کے زیر اہتمام، تو کیا اس کا دیکھنا جائز ہے کیونکہ سلمان اولاد حفظہ اللہ اور یوسف غزالی حفظہ اللہ نے اس کے جواب کا فتویٰ دیا؟
بھائی دیکھیے، اصل میں جب تک اس چیز کو دیکھا نہ جائے ایک نہیں ہے، اس سے متعلق جو معلومات ہے پڑھی نہ جائے, اس وقت تک کوئی صحیح بات نہیں کہی جا سکتی ہے. اگر اسے فرمان عہدہ نے دیا ہے تو اس کے ذمہ دار ہیں نوٹ سلسلے میں, کچھ بھی نہیں کہتا. البتہ یہ ہے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہے علماء صحابہ کرام اور انبیاء کے نام سے ٹکے وغیرہ بنانے کو منع کرتے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ بتاؤ کہ ایک آدمی فاسق اور فاجر ہوگا وہ کسی صحابی کا رول ادا کرے, کسی نبی کا رول ادا کرے, ہے کہ نہیں ہے. تو اس پہ کیا ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کے دل میں اس کے صحیح ایک قسم کا احترام تھا اور ایک قسم کی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا, اگر کہ وہ فاسق و فاجر آدمی ہی کیوں نہ ہو. اس قسم کی اور بہت سی خرابیوں کی وجہ سے علماء نے اس سے منع کیا ہے, لہٰذا اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, لباس کا موڑنا یعنی تخنوں تک نماز کے دوران کیسا ہے؟
بھائی موڑنا ہے تو ہمیشہ موڑے رہے, صرف نماز کے دوران نہیں, لیکن اگر کوئی آدمی نماز کے احترام میں ایسا کر لیتا ہے تو ہم جو ہے اس کو ناجائز نہیں کہتے. البتہ اس کا یہ عمل ایک حد تک جو ہے قابل تعریف ہے, لیکن البتہ اس کا ہمیشہ لٹکائے رہنا کیا ہے, یہ ناجائز اور حرام ہے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام بخاری کو لوگ صرف محدث اور غیر فقیہ کہتے ہیں, تو شیخ سے گزارش ہے کہ امام بخاری کی فقاہت کی وضاحت کریں.
امام بخاری رحمہ اللہ کو فقیہ دو ہی قسم کا, غیر فقیہ دو ہی قسم کے لوگ کہتے ہیں, ایک تو متعصب اور ضدی قسم کا آدمی اور دوسرا جاہل. ایک متعصب آدمی جسے امام بخاری سے عداوت ہے کسی قسم کی, یہ حدیثوں سے عداوت ہے, اور دوسرا وہ آدمی جو صرف سنی سنائی باتیں بے چارہ کہتا آ رہا ہے اپنے بڑوں سے اور اس کو کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے. ورنہ بخاری شریف صحیح بخاری جلد اول ہی کوئی اٹھا کر کے دیکھ لو, کتاب الطہارہ ہے وہ ہے, اس سے اندازہ لگ جائے کہ امام بخاری رحم اللہ فقیہ ہے کہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی علماء نے فخور امام بخاری کے نام سے کتاب ہمارے ہاں ایک جدید مکتبہ کے اندر جدید کسی شامی ہے عالم کی ہے کہ فخور امام بخاری کے نام سے دو کتابیں دو جلد میں کتاب لکھی, اور ابن ناصر الدین نے اس سے بہت پہلے ہی امام بخاری کے تراجم الباب کی وضاحت کی اور واضح کیا کہ امام بخاری کے اندر کیسی فقہ پائی جاتی تھی. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں حدیث کی صحت پر علماء نے محنت کی ہے, کیا اس کسی عالم نے تاریخ کے صحت کے پرکھنے کے لیے کوئی معیار بنایا ہے یا نہیں؟
دیکھیے اس سلسلے میں موجودہ دور میں کچھ دراسات اور کچھ تحریرات آئی ہیں, ایسے نہیں ہے, ان سے انسان مستفید ہو سکتا ہے, کلی طور پر نہیں ہے. البتہ جیسے عمومی دور خلافت ہے, عباسیہ کے بارے میں ہے, یا فتنوں یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مسئلے میں ہے, جنگ جمل اور جنگ صفین ہے, اس سلسلے میں بہت سی کتابیں اب منظر عام پر آئی ہیں. البتہ کوئی شامل کتاب اس سلسلے میں آئی ہو وہ میری نظر میں ابھی نہیں, لیکن ہے کہ علماء نے بہت سی ایسی کتابیں لکھی کہ ہم تاریخ کیسے مرتب کریں, ہے کہ نہیں ہے, تاریخ لکھنے میں ہمیں کن اصول کو اپنایا جائے, اس سلسلے میں کتابیں موجود ہیں اور کئی ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی قسمت کا کیک دے تو کیا ہم وہ کیک کھا سکتے ہیں, کیونکہ میں ایک غیر مسلم کی کمپنی میں کام کرتا ہوں اور وہاں سارے یا تو ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں یا کرسچن ہیں, اور میں اکیلا ہی مسلم ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ غیر مسلم کے عید کے موقع پر انہیں تحفہ دینا یا تحفہ قبول کرنا, اور میں اس کا کئی بار جواب دے چکا ہوں. اس سلسلے میں آج یہ بات ذہن میں رکھیں گے, دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ غیر مسلم کو ہدیہ دینا اور ان سے ہدیہ قبول کرنا ان کا ہدیہ, اس میں کوئی حرج نہیں. اصل چیز سڑے سلوت میں غیر مسلم کو کوئی ہدیہ دے اور اس سے کوئی ہدیہ قبول کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے مصر وغیرہ کا ہدیہ قبول کیا ہے نا, تو اصل بنیاد ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور یہ اسلام کی خوبی میں جو چیز داخل ہے کہ اسلام کیا ہے, اندر اتنی سختی نہیں ہے. البتہ معاملہ وہاں پر آتا ہے کہ بسا اوقات ہدیے جو ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے ہوتے ہیں اور خاص رسموں سے منسلک رہا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں ان کے موقع پر ہم انہیں ہدیہ اور تحفہ دیں کہ نہ دیں, ظاہر بات ہے یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہوگی. گویا آپ ان کے عید کے موقع پر کچھ اس طرف ہو رہے ہیں اور دوسرے ایک کسی کی مبارکباد دے رہے ہیں, اور عمومی طور پر ان کی عیدیں جو ہوا کرتی ہیں وہ کس سے متعلق رہا کرتی ہیں, کسی بدعی یا شرکی امور سے متعلق رہا کرتی ہیں. حتیٰ کہ علماء فقہاء احناف تو اس سلسلے میں اتنا سخت ہیں, اتنا سخت ہیں کہ اگر کوئی آدمی نوروز کے موقع پر کوئی انڈا ہدیہ کے طور پر دیتا ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے کہ نہیں. تو جہاں تک ہدیہ ایسے موقع پر دینے کا تعلق ہے یہ چیز تو جائز نہیں ہوگی. البتہ جہاں تک ہدیہ لینے کا تعلق ہے اس سلسلے میں میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں اس کو لینا اگر ناجائز نہیں تو مناسب نہیں سمجھتا. دیکھیے بذات خود اگر اس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں تو اس کا لینا جائز ہے. ایک چیز تو یہ ہوئی کہ وہ ہدیہ ذبیحہ وغیرہ کی شکل میں نہ ہو جو اپنے بتوں وغیرہ کے نام پر یعنی دوست وغیرہ کی شکل میں نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ بات کہیں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہاں بھائی ہمارا اور ان کا تعلق دوستانہ اور محبت کا ہے. یعنی ولا برا کا جہاں تک معاملہ ہے یہ چیز کیا کی جائے, اس کو بالکل واضح کیا جائے بچوں سے کہ ہاں بھائی دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کا ہدیہ لے رہے ہیں تو ہم ان سے خوش ہو رہے ہیں اور ان کے اس عمل کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دے کر کے اگر وہ ہمارے بارے میں یا ہمارے اوپر کوئی ایسا اب دباؤ نہ ڈالنا شروع کریں اگر نہیں کہ کل ہم سے ہدیہ کا مطالبہ کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں کیا ہوں, اس لیے کہ انسان فطری طور پر آج کے زمانے میں انسان تقویٰ کے لحاظ سے چاہے دن کے لحاظ سے بڑا کمزور ہے. جب ان کے عید کے موقع پر ان سے ہدیہ لے رہا ہے تو اسے شرم آئے گی کہ ہاں ہم نے اسے ہدیہ دیں ہے کہ نہیں, اور ہدیہ دیں گے تو انسان یہ کوشش کرے گا کہ ویسی ہی چیزیں ہدیہ دے جو اس عید کے موقع پر وہ استعمال کی جاتی ہیں ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ بعض وہ چیزیں جو خاص ایک اس سے متعلق رہا کرتی, مثال کے طور پر ہندوؤں کے یہاں دیوالی کے موقع پر چراغ جلایا جاتا ہے نا. اب اگر ہمیں ہدیہ کے طور پر دے اسی دن کہ ہم بھی اپنے گھر میں چراغ جلائیں, بچے ہیں ظاہر بات تو جلائیں گے نہیں جلائیں گے, اس کا مطلب کیا ہوا وہ ہم ان کی مساعدات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اگر نہ پائی جائیں تینوں چاروں چیزیں تو غیر مسلم کے عید کے موقع پر ہدیہ قبول کرنا جائز ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت چلا آ رہا ہے کہ نہیں. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ میں اپنے طور پر چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے میں اس سے منع کیوں کرتا ہوں, اسی لیے منع کر رہا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں زیادہ ہیں. اب ایمان کے اندر وہ خاص طور پر ایسے موقع پر جہاں پر مسلمان اس وقت پوری دنیا میں غالب نہیں بلکہ مغلوب کی حیثیت زندگی بسر کر رہے ہیں, اپنے طور پر چاہے جتنا آدمی بڑا بننا چاہے لیکن دنیا کی سیاست کے لحاظ سے مسلمان کیا ہے, ہر طرف مغلوب. اب مغلوب قوم کی بات کیا ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے کل جو ہے اس کے عید کے موقع پر اسے ہدیہ بھی دینا شروع ہوگا. اس لیے چاہیے یہ کہ ان کے سامنے واضح کر دیا گیا بھائی کہ ٹھیک ہے ہمارا آپ کا پڑوس کا تعلق ہے, ہمارا آپ کا کام کا تعلق, آپ ہمارے باس ہیں یا آپ ہمارے نیچے کام کرتے ہیں, لیکن ہم اور آپ جہاں دین کا معاملہ ہے ہر آدمی اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے. جیسے کہ ہم نے اب تک اپنے ہندوستان کے اندر دیکھا ہے کہ ہندو بھی ہمارے پڑوس میں ہیں ہے نا, ان کی عید آتی ہے ہماری عید آتی ہے, وہ اپنی عید منا رہے ہیں اپنی عید منا رہے ہیں. اب تو دیکھیے معاملہ یہاں تک ہونے لگا کہ لوگ اب رمضان کے افطاری کی دعوت بھی ہندوؤں کو بلاتے ہیں, بلا رہے ہیں نہیں بلا رہے ہیں, افطاری کرتے ہیں افطاری روزہ رکھے تو وہاں پر بلا رہے ہیں. اور یہ افطاری کی دعوت ہے ایک اسلام کے شریرے سے متعلق ہے, نہ کہ یہ عام دعوت ہے. عام دعوت ہندو کو دی جا سکتی ہے کافر بھی دی سکتے ہیں, لیکن افطاری کی دعوت جو ایک شریرے سے متعلق ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے. یہ خاص انہی لوگوں کے جو روزے سے ہیں, اگر وہ روزے سے ہیں ہندو جس پر آپ دعوت دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں ضروری ہے کہ عام لوگ بھی سمجھدار جو ہیں اور طلاب علم اور علماء بھی اس طرف توجہ دیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا امام زہبی نے مناقب ابو حنیفہ و اصحابہ نام کی کوئی کتاب لکھی ہے؟
جی ہاں ان کا ایک رسالہ ہے اور چھپا ہوا ہے, جی بیروت سے چھپا ہوا ہے, ہمارے مسئلے کے اندر بھی موجود ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں صحابہ کی سیرت کا مطالعہ دور جدید میں کن کی کتابیں پڑھ کر کیا جا سکتا ہے؟
بھائی دیکھیے اس سلسلے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین چیز جو لکھی گئی ہے وہ آدم گڑھ کے مدرسۃ المصنفین یا دار المصنفین، دار المصنفین ہمارے خیال سے وہاں سے جو صحابہ پر کتابیں چھپی ہیں وہ زیادہ مناسب ہیں. جی
اگلا سوال ہے ساتھی نے مجھے بیچ کر سوال کیا ہے کہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم میں کیا فرق ہے، کیا دونوں چیزیں شریعت میں موجود ہیں؟
دیکھیے دونوں چیزیں شریعت میں منع ہیں، شریعت میں منع ہیں سجدہ عبادت بھی اور سجدہ.
کسی صاحب نے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے کہ ان کے بھائیوں نے سجدہ تعظیم کیا تھا، اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیم اگر کوئی کر لے تو کیا ہے؟
بالکل غلط ہے، بلکہ کفر ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کفر اکبر نہ ہو کفر اکبر ہی تک ہو، انسان کے اپنے عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، لیکن یہ چیز کفر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جیسے معاذ بن جبل ہیں، آیا جب یمن سے واپس آئے تو آپ کو سجدہ کرنا چاہے نا؟ پہلے بات نعوذ باللہ عبادت سے سجدہ کر رہے تھے، کس کا سجدہ کر رہے تھے؟ وہ تعظیمی سجدہ ہی تو تھا نا. اسی طریقے سے میں سبانی کی اور روایت جب ایک اونٹ جو ہے بدتا ہوا تھا اور ایک انصاری کے احاطے کے اندر بند تھا، کسی کے قبضے میں نہیں آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے جانے دو، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ بالکل بدتا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا وغیرہ لے کر کے جائیں. آپ نے کہا نہیں مجھے اس پر سے کوئی خوف نہیں ہے. آپ رسم تشریف لے گئے تو آتا ہے کیا سجدے کے طریقے سے وہ اپنے صحیح آپ کے پیروں پر آپ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول فرم جو ایک جانور آپ کے لیے سجدہ کرا تو ہم سجدہ کیوں نہ کریں، لیکن آپ نے اجازت دی؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے، جیسا کہ اس کا کتنا بڑا حق ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری شریعت کے اندر سجدے تعظیمی ہے سجدے عبادت ہے، دونوں کا دونوں حرام ہے. پرانی شریعتوں میں سجدے تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت جو اب مکمل ہو گئی ہے اور پرانی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے وہ مہیمن علی یعنی تمام دوسری کتابوں پر اسے حاکم قرار دیا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ حدیثیں جو ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع کرتی ہیں. اور یہ کتنا پیدا کرنا اور یہ نقطہ پیدا کرنا کہ ہاں بھائی شریعت میں سجدے عبادت تو جائے حرام ہے، سجدے تعظیمی جائز ہے، یہ بلا وجہ کی بحث اور حدیث کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جو آج سے جس سجدے کی عبادت طلب کر رہے تھے وہ سجدے تعظیمی ہی تھا، سجدے عبادت نہیں تھا، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی.
جزاکم اللہ خیر، امید کیا خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں 0502-627-6222. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.